بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان في الجسد لمزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا میں جب انسان دیکھتا ہے تو اسے کہیں فساد اور کہیں بگاڑ معاشرے میں نظر آتا ہے تو عام طور پر جب معاشرے میں بگاڑ نظر آتا ہے فساد نظر آتا ہے تو اس فساد کی بنیاد اور اس فساد کی جڑ آدمی دوسرے کو قرار دیتا ہے کبھی بھی اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں میری وجہ سے بھی شاید معاشرے میں کچھ بگاڑ آیا ہو میری وجہ سے بھی شاید معاشرے میں کچھ فساد آیا ہو دنیا میں جب تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال بھی ہوئے اور قومیں عروج کے اعتبار سے آسمانوں تک بھی پہنچی اور انہی قوموں کے جب زوال ہوئے اور پستیاں ہوئیں تو تاریخ نے ان کو بھی محفوظ کیا ہے کچھ لوگوں کے تجزیے یہ ہوئے کہ اصل جو خرابی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ ہے تنگ دستی اور فقر و فاقہ کہ اگر غربت دور ہو جائے تو انسانیت درست ہو جائے گی چوری چگاڑی رک جائے گی ڈاکہ اور اس قسم کے بے شمار فسادات اور رشوت اور لوٹ کسوٹ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تنگ دستی ہے لہذا تنگ دستی کو فقر کو فاقے کو ختم کیا جائے جب فاقے ختم کیے تنگ دستیاں ختم ہوئیں ملک اور قومیں خوشحال ہوئیں تو وہ بیماریاں جو کہ تو ہی تھیں اسی طرح سے تھیں ان بیماریوں کے اندر کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہوا وہ بیماریاں کم نہیں ہوئیں بلکہ یوں کہا جائے کہ پہلے چھوٹے پیمانے پر وارداتیں ہوتی تھیں اور پھر جب وسعتیں آنے لگ گئیں تو پھر بڑے پیمانے پر وارداتیں ہونا شروع ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ مسئلے کا حل معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد ہے اس فساد کا حل معاشی اعتبار سے وسعت کا ہو جانا نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ اس لیے ہے کہ زبانیں مختلف ہیں لہذا زبانوں کو یکجا کر دیا جائے تو شاید یہ فساد ختم ہو جائے اس پر بھی تاریخ گواہ ہے کہ محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں لیکن جرائم پھر بھی رہے کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ رہا کہ قوموں کے کلچر الگ الگ ہیں تہذیب اور ثقافتیں الگ الگ ہیں اگر تہذیبوں کو ثقافتوں کو ایک کر دیا جائے کلچر ایک ہو جائے تو شاید یہ دنیا کے فسادات مٹ جائیں لیکن کلچر ایک ہونے کے باوجود بھی تہذیب ایک ہونے کے باوجود بھی پھر بھی فسادات اسی کی طرح سے رہے ان میں کوئی کمی نہیں آئی اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قوموں کے اندر تنظیم نہیں ہے آپس میں متحد اور متفق نہیں ہیں لہٰذا یکجا کیا جائے اور باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے تاکہ جرائم معاشرے سے ختم ہوں. لیکن جب ان قوموں کو جوڑا گیا, بگڑی ہوئی قوموں کو جوڑا گیا, تو بگڑا ہوا ایک فساد کا مجموعہ ہی تیار ہوا, بات پھر بھی نہ بنی. تو اس طرح سے تاریخ گواہ ہے کہ مختلف دنیا میں کوششیں کی گئیں اور کیا کرنے کے لیے, معاشرے کے کو سنوارنے کے لیے, معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے, انسانیت کو سدھارنے کے لیے. لیکن جو آیت بینہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت بینہ کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ ان تمام کی تمام سوچوں سے الگ اور مختلف ہے. یہ آیت بینہ یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور معاشرے کو درست کرنا ہے, قوم کو سدھارنا ہے, تو قوم کے سدھار کے لیے سب سے بڑی بنیاد آدمی کا اپنا دل ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان کا دل ہوا کرتا تھا, دل پر محنت ہوتی تھی. اندر جب بن جاتا ہے, ضمیر جب بن جاتا ہے, اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے, اندر کسی کی جو ہے تڑپنے اور کسی کی سسکیاں دیکھ کر اندر سے آدمی کے مزاج اور اندر سے انسان کے فطرت کے اندر جب غم پیدا ہوتا ہے, تو پھر معاشرے کی اصلاح کی آدمی سوچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان کے دل ہوا کرتے تھے. وہ نظام نہیں بدلا کرتے تھے, وہ دل بدلا کرتے تھے, وہ دلوں پر محنت کرتے تھے, وہ دلوں کو بدلنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے, وہ نظام کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. جب دل بدلے گا تو نظام تو اس دل کے تابع ہوتا ہے. نظام کیسے بنتا ہے؟ نظام قومیں ہی بناتی ہیں, نظام معاشرہ ہی بنایا کرتا ہے, نظام چند افراد مل کر نظام بناتے ہیں. تو جب وہ بگڑا ہوا معاشرہ ہو تو وہ بگڑا ہوا معاشرہ کیا نظام بنائے گا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود محنت کا میدان بھی انسانوں کے دل تھے. اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تم اپنے آپ کی فکر کرتے رہنا. علیکم انفسکم, اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا. اتنا واضح پیغام سنایا, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم اندر سے ٹھیک ہوئے اور تم ہدایت پر رہنا چاہو گے تو معاشرے کا کوئی فرد تمہیں نہیں بگاڑ سکتا, تمہارے اندر بگاڑ آ ہی نہیں سکتا اگر تم خود اصلاح پر رہنا چاہو. اب اس پر کتنے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی معاشرے میں ہیں جہاں بت پرستی ہے, جہاں شرک, جہاں کفر ہے, جہاں ضلالت ہے, جہاں دنیا کا ہر جرم اور ہر گناہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں, لیکن اندر ضمیر ٹھیک ہے تو اس لیے باہر کا جتنا بھی ماحول خراب ہوا اس ماحول کی خرابی کا اثر ادھر نہیں آیا. چلو آپ یہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں اور نبی کو تو نبوت سے پہلے بھی اللہ پاک کی خاص الخاص مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماحول کے. تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شراب نہیں پی, کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرک نہ کیا, کبھی ان کے ہاتھوں کوئی ظلم نہ ہوا, کبھی ان کے ہاتھوں کوئی زیادتی نہ ہوئی, کبھی کسی کا ناحق مال نہیں کھایا. وجہ کیا ہے؟ اندر سدھار موجود ہے. تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کہا کہ تمہیں کوئی بھی معاشرہ ضرر نہیں دے گا اگر تم خود ہدایت پر چلنا چاہو تو. تو انسان تو انسان ہے, انسان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں متاثر ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے ماحول سے یہ کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ ذرا سا اگر پانچ منٹ اس کے سامنے کوئی آدمی دہریت کی تقریر کرتا ہے اور اسے اللہ کے وجود کا انکار سمجھایا جائے, تو چونکہ یہ اللہ کے وجود کو خود جانتا نہیں ہے, خود مسئلہ معلوم نہیں ہے, خود تحقیق نہیں ہے, پانچ منٹ اگر کسی دہریے کی تقریر سنتا ہے, بات سنتا ہے, تو قائل ہو جاتا ہے. یہ عام روز مرہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جس آدمی کو اللہ کی ذات عالی پر راسخ ایمان ہو, پختہ ایمان ہو, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اس کا ایمان پختہ ہو, اور اس ایمان پر اس کے پاس دلائل موجود ہوں، وہ مسئلے کو جانتا ہو، وہ جہالت والا نہ ہو، اس کی زندگی میں جہالت نہ ہو، تو اس کو ہزاروں دلائل دیتے رہو کچھ نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں حق پر چل رہا ہوں، میں حق پر جا رہا ہوں، سامنے والا چاہے بڑے سے بڑے دلائل لے کر آ جائے اور چٹانوں کی طرح اور پہاڑوں کی طرح کہ اس کے دلائل مضبوط ہوں، جب بھی مجھے ان دلائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. سامنے والا جتنے بھی اس کو دلائل دیتا رہے، جتنا گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر اگر یہ چیز گٹھی میں موجود ہے اور اس کے ضمیر کے اندر یہ بات موجود ہے، تو پھر ماحول کا اثر اس پر نہیں آتا. بالکل اسی طرح سے ایک آدمی کے دل میں خوف خدا موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو تو ہزاروں اس کے سامنے گناہ کے اسباب آ جائیں، سینکڑوں اس کے سامنے گناہ کے اسباب آ جائیں، اگر اس کے دل میں اللہ پاک کا ڈر موجود ہو، اس کے دل میں یہ کھٹکا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کی نظر اوپر نہیں اٹھے گی. کیوں؟ اسے معلوم ہے. اب کتنے اس قسم کے واقعات ہیں حبیب بن زید کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ روم کے اندر جب گئے تو 300 افراد کا یہ مجمع تھا، 300 افراد کا یہ لشکر تھا، اور رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان کو ایک باغ میں لے گئے جو اس لشکر کے ذمہ دار تھے، اور اس باغ میں لے جا کر ایک حسین اور جمیل اور خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا، اور شراب بھی سامنے لا کے رکھی گئی، اور خنزیر کا گوشت بھی رکھا گیا، اور اس خاتون سے، اس عورت سے، لڑکی سے کہا گیا کہ اسے گناہ کی طرف آمادہ کر، اور اس کو شراب پلوا اور اسے خنزیر کا گوشت کھلا. 3 دن تک اس کی محنت ہوتی رہی ہوتی رہی، اس اللہ کے بندے کی نظر بھی اوپر ایک بار بھی نہیں اٹھی. 3 دن کے بعد اس عورت نے یہ بیان دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انسان ہے یا یہ فرشتہ ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی، میرا کوئی داؤ پیج اس پر نہیں چل پایا، میں اس سے شکست کھا گئی ہوں، میں ہار گئی ہوں. تو شیطان تو جال لے کے آیا نا، لیکن اندر کا ضمیر جب سدھرا ہوا ہو، اندر جب خوف خدا موجود ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہو، تو ایک عورت نہیں ہزاروں عورتیں سامنے آ جائیں، اور وہ نیم برہنہ ہو کر اس کے سامنے آ رہی ہے اور گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، لیکن اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھ رہی ہے، اس لیے کہ جب وہاں پہنچا تھا تو ایک مجمع میں لشکر نے، ایک شخص نے یہ اعلان کیا تھا، جب انہوں نے ان مسلمانوں کی اس 300 جماعت کے افراد نے دیکھا کہ رومیوں نے اپنی عورتوں کو نیم برہنہ کر کے راستوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے مسلمانوں، اللہ کا فرمان ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس فرمان کا سننا تھا، اس ارشاد کا سننا تھا کہ ان 300 افراد میں سے کسی ایک کی نظر بھی اوپر نہیں اٹھی، کسی ایک کی نظر بھی اوپر نہیں گئی. کیوں؟ اندر ایمان موجود ہے. کیوں؟ اللہ کا ڈر اندر موجود ہے. کیوں یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہمیں سنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہمیں سنایا جا رہا. کیا میں اس وقت یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کے جوان بیٹے کو اس بات کا نہیں پتا، اسے یہ آیت نہیں یاد؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں پتا ہوگی آیت کون سے سفارے میں ہے، کون سی جگہ پر ہے، اتنا تو پتا ہے کہ نگاہ کا نیچا رکھنا میرے لیے اس موقع پر فرض اور واجب ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا میرے لیے واجب ہے. اور دوسری آیت جو اگلی والی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ مومن عورتوں سے بھی یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کریں. کیا آج یہ عورت نہیں اس بات کو جانتی ہے کہ نگاہ کا نیچا رکھنا، باپردہ ہونا قرآن مجید کی ان آیات سے اس کے ذمے لازم اور واجب ہو گیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ بگاڑ اپنے ضمیر کی وجہ سے آتا ہے. معاشرے میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا، کیوں دونوں کو الگ الگ حکم دیے؟ صرف اسی بنیاد پر کہ یہاں سے فسادات سارے اٹھتے ہیں، یہاں سے معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بگاڑ کے راستوں کو بند فرمایا ہے. اور ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر اللہ پاک نے اس مضمون کو دہرایا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم کیا جانتے ہو؟ اللہ پاک تو تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، ارے آنکھوں کی خیانتیں تو دور کی بات ہے، شاید تمہاری نگاہ غلط اٹھے اور کوئی اور بھی دیکھ لے، کوئی اور بھی جانتا ہو، لیکن جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں ان دل کے خیالات سے اللہ کے علاوہ کوئی اور آگاہ نہیں ہے. تمہارے دل میں جو برا خیال آئے گا اللہ پاک اس خیال سے بھی آگاہ ہے، اللہ اس خیال کو بھی جانتا ہے. قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اس آیت کا ترجمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر آپ خود اپنے آپ خود فکر کریں کہ یہ آیت اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے نازل فرمائی. قرآن مجید تو وہ کلام ہے جو قیامت تک ہے، اور اللہ پاک حالات کو بھی جانتا ہے کہ آگے چل کے حالات کیسے آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہوں گے تو اللہ پاک تمہیں آزمائے گا. اچھا کیا آزمائے گا حالت احرام میں؟ حالت احرام میں تمہاری آزمائش یہ آئے گی جب تم حج اور عمرے کے لیے جاؤ گے. اللہ پاک یہ سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. تو جب تم حج اور عمرے کے لیے جاؤ گے اللہ تمہیں آزمائے گا. کیسے آزمائے گا؟ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. حالت احرام میں شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، شکاری جانور تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور اتنے سامنے آ جائیں گے، اتنے تمہارے قریب ہو جائیں گے. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تم جو ہے بالکل آسانی سے ان کا شکار کر سکتے ہو. شکار کرنا جو ہے وہ تیر سے، کمان سے، یا کسی اور شے سے، آلہ جارحہ سے شکار تو دور کی بات ہے، تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو. تو یہ آزمائش ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ آزمائش آج اگر اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو کہیں شکار کا نام و نشان نہیں ہے؟ کہیں کوئی وحشی اور جنگلی جانور، نہ ہرن نظر آتا ہے، نہ آپ کو وہاں کوئی خرگوش نظر آئے گا، نہ کوئی اور جانور نظر آئے گا. آیت اب تک قرآن میں موجود ہے اسی طرح سے، یہ کیوں؟ اور یہ قیامت تک موجود رہے گی. حالانکہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ایسے اسباب ہوتے تھے کہ جنگلوں سے سفر ہوتا تھا اور سفر کر کے جب پہنچتے تھے تو راستے میں دسیوں شکار نظر آتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم جہاں خیمے لگاتے اور خیمے جب ہم نے لگائے حالت احرام میں تو ہمارے قریب جانور، ہرن بھی، خرگوش بھی، نیل گائے بھی ہمارے قریب قریب گھوم رہے. لیکن چونکہ ہم حالت احرام میں، یہ آزمائش ہے. اور فرمایا جب ہم واپس آئے انہیں جگہوں پر ہمارے خیمے لگے، واپسی میں ہمیں کوئی جانور نظر نہیں آیا. اب واپسی میں ہمارا یہ خیال تھا کہ جب واپس پلٹیں گے تو یہاں جانور دکھیں گے، نظر آئیں گے، ہم شکار کریں گے، اس لیے کہ احرام تو نہیں تھا، لیکن واپسی میں ہمیں کوئی جانور نظر نہیں آیا. آزمائش، امتحان ہے. تو اس آیت کو اللہ نے قرآن مجید میں جو برقرار رکھا اور قیامت تک برقرار رکھا، اگرچہ اب وہ حالات نہیں ہیں، اگرچہ وہ اب حوال نہیں ہے کہ آپ وہاں احرام کی حالت میں جائیں تو آپ کو شکار نظر آئیں، یہ چیزیں اب نہیں ہیں، لیکن حالت قرآن کی آیت کو اللہ پاک نے قیامت تک برقرار رکھا. یہ سمجھایا جا رہا جس طرح سے شکار تمہارے سامنے آتا اگر تم کرتے تو تم حرام کا ارتکاب کرتے. تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب سارے سامنے موجود ہوں، اب تم اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کتنا گناہ سے بچتے ہو. یہ ہے مسئلہ. اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو برقرار رکھا گیا. ایک آدمی صورتحال دیکھتا ہے، رشوت لے سکتا ہے، ہاتھ بڑھا کر مال اچھا خاصا سمیٹ سکتا ہے، اسباب گناہ کے سامنے آگے، اب اپنے ایمان کی بنیاد پر اندر سمرا ہوا ہوگا، اندر بنا ہوا ہوگا، تو اپنے ایمان کی بنیاد پر رشوت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، ناجائز مال پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. اسی طرح سے میں دوستوں سے، جوانوں سے، بیٹیوں سے، جوان بچوں سے، دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت گناہ کے اسباب سامنے ہیں آپ کے، क्या कुछ बेहयाई और क्या कुछ फहाशी सामने है जो माशरे को बिगाड़ने वाली है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि माशरे को जब वो फहाशी और औरयानी बिगाड़ेगी जब अंदर बिगड़ा हुआ होगा। अंदर बिगड़ा हुआ होगा तो वहां क्लिक करेगा, अंदर बिगड़ा हुआ नहीं है तो नहीं क्लिक करेगा। तो इस मकसद को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने इस आयत बय्यिना को कुरान मजीद के अंदर बरकरार रखा और ये क़यामत तक रहेगी कि तुम्हारे सामने जिंदगी के हर मरहले में गुनाह के असबाब आ सकते हैं। अब तुम अपने ईमान की बुनियाद पर कितना उस गुनाह से बचते हो, ये है ईमान की बात। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इरशाद और वो फरमान सुनिए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जसद मुज़गतन, इंसान के जिस्म के अंदर एक 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 टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है। इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु, अगर ये सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो गया। और वइदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, अगर ये खराब हो गया तो सारा का सारा खराब हो गया, जिस्म सब में बिगाड़ पैदा हो गया। अला वहियल कल्ब, फरमाया वो दिल है, वो दिल है, दिल है। दिल की इस्लाह पर मेहनत करो, अपने दिल को सुधारो, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, अपने दिल में खौफ़े खुदा पैदा करो, अपने दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत लेकर आओ। हजारों कोशिशें करते रहो, आप गुनाह से नहीं बच सकते हो जब तक दिल में मोहब्बत खुदा ना हो, जब तक अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में ना हो, जब तक अल्लाह पाक की मारिफत दिल में ना हो। इसको अपने दिल में लाने की मेहनत करो, इसको अपने दिल में लाने की कोशिश करो। क्या आप इस बात को जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने मक्की दौर में जो 13 साल आपने गुजारे हैं, नमाज के अहकाम कहाँ आए? तफसीली अहकाम तो मदीना में आए। 9 साल 9 साल में जाके नमाज का हुक्म आया। हज कहाँ आया? मदीना में, और वो भी बिल्कुल आखिर में जाके। ज़कात के अहकाम कहाँ आए? मदीना में। जबकि आप इस बात को जानते हैं कि ये इस्लाम के अरकान है, नमाज इस्लाम का रुकन है, ज़कात इस्लाम का रुकन है, रोज़े के अहकाम मदीने में, रोज़ा इस्लाम का रुकन है, हज इस्लाम का रुकन है, जो बुनियादें हैं इस्लाम की, वो उनके अहकाम तफसीली जाके मदीने में आए और बहुत बाद में आए हैं। मक्की दौर में 13 साल क्या होता रहा? यहां मेहनत होती रही दिल पर, इन दिलों के अंदर वो जज्बात पैदा किए गए, अल्लाह पाक के हुक्म को मानने के जज्बात, इताअत रसूल के जज्बात, इन दिलों में पैदा किए जाने की मेहनत होती रही। और वो मेहनत हुई सुभान अल्लाह कि एक गजवे के अंदर एक सहाबी कहते हैं, मैं पानी पिलाने के लिए, मैं जख्मियों को पानी पिलाने के लिए पहुंचा और मेरे हाथ में ठंडे ठंडे पानी के जाम हैं, तो एक शख्स ने आवाज दी कराहते हुए कि मुझे पानी चाहिए, मैं पानी का जाम उसके पास लेके जाता हूं। बराबर से दूसरे की आवाज आती, मुझे भी पानी चाहिए। ये पहले तलब करने वाले ने कहा, पहले इसको पिलाओ। उस दूसरे के पास मैं लेके गया तो जब उसके पास लेके जाता हूं तो बराबर से एक और की आवाज आती है कि मुझे पानी पिलाओ, तो इस दूसरे ने कहा पहले इसको पिलाओ। तीसरे के पास जब मैं जाता हूं पानी का जाम लेकर तो वो दम तोड़ बैठा। फिर वापस दूसरे के पास आया, वो भी चल बसा। वापस पहले के पास आया, वो भी चल बसा। क्या ईसार और कुर्बानी का कोई ऐसा नमूना दुनिया में है कि आखिरी वक्त एक पानी का गिलास भी दूसरे को देना पसंद करते हैं? ईसार का ये हाल है, कुर्बानी का ये हाल है कि मेरा भाई है, मेरा अजीज है, मेरे साथ वाला है, उसको ज्यादा मुशक्कत है, वो इस मुशक्कत में उसको पानी मिल जाए, मुझे भले न मिले, मैं एक गिलास में न पीऊं तो कोई बात नहीं, मेरा भाई पी ले। अल्लाह अकबर, ये अंदर के सुधार की मिसाल है। ये अंदर जब बातन सुधरता है तो फिर ये जज्बात पैदा होते हैं, फिर आदमी अपना सारा कुछ बेचकर दूसरे की जरूरत को पूरा किया करता है, फिर अपना सारा कुछ आदमी लगाकर दूसरे के लिए फायदेमंद बनता है, दूसरे के लिए नाफिया बनता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप मुझे एक ऐसा अमल बताएं जिसको इख्तियार करने के बाद मैं अल्लाह का पसंदीदा बन जाऊं। आपने फरमाया, लोगों को खैर पहुंचाओ, लोगों के लिए नाफिया बन जाओ, लोगों के लिए फायदेमंद बन जाओ। मेरे जी दोस्तों बुजुर्गों, अंदर जब सुधरता है तो फिर ये जज्बात पैदा होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मेहनत यही फरमाई है, इंसानों के दिलों में आपने मेहनत फरमाई है और दिलों को आपने सुधारा है। आज हम जाहिर की कोशिश करते हैं, हम अपने बातिन की इस्लाह की कोशिश नहीं करते। आज हम जाहिर को संवार लेते हैं, जाहिर को अच्छा कर लेते हैं, जाहिर को सुधार लेते हैं, लेकिन बातिन की तरफ तवज्जो नहीं करते। دل کے بگاڑ کی چند نشانیاں عرض کرتا ہوں، اگر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، بیماری بالکل واضح ہے، تو پھر ہر آدمی اپنے دل کی اصلاح کرے، نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ جس طرح سے جسم میں بیماریاں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے بھائی آپ کے جسم میں یہ بیماریاں ہیں، آپ کو نہیں پتا، وہ علاج تجویز کرتا ہے، آپ علاج کراتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قلب کی، روح کی، دل کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور جی بھی نہیں چاہتا اور موقع بھی نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی، تو یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر ایک آدمی کو 2 رکوع پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک آدمی کو اگر 10 منٹ قرآن کو دینے کی فرصت نہیں ہے، تو محروم القسمت ہے، محروم ہے، بدنصیبی ہے۔ یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن کی طرف رغبت ختم ہو جائے، جی نہ لگے، اور جب کھولتا ہے قرآن مجید تو لاپرواہی سے پڑھتا ہے، بس یہ خیال آتا ہے کہ بس کب ختم کروں اور لپیٹوں اور جاؤں، اور جب اخبار کو دیکھتا ہے اور کسی فضول کام میں لگتا ہے تو گھنٹے کے گھنٹے بیت جاتے ہیں، موبائل پر لگتا ہے تو گھنٹے کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس وقت نہ اسے ماں کی یاد آتی ہے، نہ باپ کی یاد آتی ہے، نہ اسے بیوی کی یاد آتی ہے، نہ اسے بہن کی یاد آتی ہے، نہ اسے اللہ کی یاد آتی ہے، نہ رسول کی یاد آتی ہے، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو ساری دنیا کی اسے یادیں آتی ہیں، سارے حق اسے یہاں یاد آتے ہیں، مجھے یہ بھی کرنا ہے، 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 لیکن جب اس کام میں لگتا ہے، فضول لغویات میں لگتا ہے، تو یہ یاد رکھو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی واضح نشانی اور علامت یہ ہے، اللہ اس کو فضول کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل کے اندر ہوتی تو یہ نیکی کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا، نیکی کر کے اسے خوشی ہوتی، نیکی کا اندر جذبہ پیدا ہوتا۔ نمبر 2، جب نیک مجالس میں بیٹھنے کو جینا چاہے، قرآن و حدیث کی جو مجالس لگتی ہیں، ان مجالس میں جن کو جنت کے حلقے کہا گیا اور جن کو جنت کی مثالیں اور نمونے کہا گیا، ان مجالس کے اندر بیٹھنے کا اسے جی نہ چاہتا ہو، یہ اس کے دل کے بیمار ہونے کی پہچان ہے۔ اور نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک ایک تفکرات کا ہجوم ہوتا ہے، سوچوں کا ایک ہجوم اس کے دماغ پر سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اکثر و بیشتر نمازیں ایسی گزر جاتی ہیں کہ نہ اسے احساس ہے کہ میں نے کیا پڑھا، اگر امام کے پیچھے ہے تو وہ بھی احساس نہیں کہ امام نے کیا پڑھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، یہ مریض دل کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے اندر اسے کوئی اور انسان نظر نہ آئے، میں اور میرے بچے، میں اور میرے بچے، اسے یہی دکھتا ہو، بس میں اپنے آپ کو سدھار لوں، میں اپنے بچوں کو سدھار لوں، اپنا پیٹ پال لوں، اپنے آپ کو سنوار لوں، بس اسے کسی انسان کے ساتھ خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر تڑپ تڑپ کر کوئی آدمی برابر میں مر رہا ہے، اسے احساس اور شعور نہیں ہوتا، تو مطلب ہے کہ وہ احساس اندر سے مر گیا ہے، وہ شعور اندر سے مر گیا ہے، اسے موت آ گئی ہے، اس شعور کو، اس احساس کو اندر موت آ چکی، یہ دل مرا ہوا ہے، یہ بیمار دل کی نشانی ہے۔ تو یہ دل قابل اصلاح ہے، تو اب میں اور آپ، ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ میرا بھی اس وقت بیان کرنا مقصد ایک مذاکرہ ہے آپ سے کہ اتنے عرصے سے ہم دین کی بات سن رہے ہیں، اتنے عرصے سے ہم قرآن کی بات سن رہے ہیں، ہم حدیث کی بات سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ارشادات کو سن رہے ہیں، ہم نے اپنے ضمیر کو کتنا بدلا ہے، ہم نے اپنے اندر کو کتنا بدلا ہے، ہمارے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے، اور میں عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں حل بتاتا ہوں، آپ دور نہ جائیں، آپ لمبا کام نہ کریں، آپ سونے سے پہلے آپ 10 منٹ موت کو سوچیں، آپ یہ سوچیں مجھے قبر میں جانا ہے، آپ یہ سوچیں مجھے مرنا ہے، آپ یہ سوچیں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ یہ سوچیں کہ میرے ایک ایک عمل پر اللہ پاک، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کی نگاہبانی ہے، میرا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا اور اس قبر کے گھڑے میں میں رکھا جاؤں گا۔ آپ ایک ہفتہ اس موت کو سوچیں، یہ علاج ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, اس بیماری کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں, اور ذکر کرنے کے بعد پھر علاج بتایا کہ موت, موت کو یاد رکھو, موت کو یاد رکھو. الہاکم التکاثر, یہ بیماری بتائی کہ دنیا کی کثرت نے, مال کے کثرت نے, چیزوں کی زیادتی نے تمہیں برباد کر دیا, تباہ کر دیا تمہیں, تمہارے اندر بگاڑ ہو گیا ہے. حتی زرتم المقابر, حل بتایا, حل سوچ یہ ہے, سوچ یہ دی کہ تم اپنی موت کو, اپنی قبر کو یاد رکھو. دل کے بدلنے کے لیے سب سے بہترین اور مجرب ذریعہ موت کی یاد ہے. دوسری چیز, دل کو بدلنے اور دل کو تبدیل کرنے کا سب سے مجرب ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس سے دل کے اندر انقلاب آئے گا, اس کے اندر دل, اس کی وجہ سے دل میں سدھار پیدا ہوگا. اور تیسرا کام, ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد دل میں موجود ہو, ایک لمحے کے لیے اللہ سے غفلت نہ ہو. اچھا, یہ شروع شروع میں مشکل ہے, ہر وقت آپ کام میں لگے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہو ممکن نہیں ہے, ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ محنت کریں گے, آپ مشق کریں گے, آپ اپنے ضمیر کو ایک عادی بنائیں گے تو یہ پھر ہوگا. ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے, جب نئی نئی گاڑی سیکھتا ہے, پہلی پہلی بار بیٹھتا ہے, تو اس کو گاڑی چلانے کے ساتھ دیگر کاموں کا کرنا یا باتیں کرنا بسا اوقات مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس معاملے میں استاد ہو جاتا ہے, ماہر ہو جاتا ہے, اور اتنا اس کا مزاج پک جاتا ہے, اب وہ باتیں بھی کر رہا ہو, اب وہ ساتھ کھا پی بھی رہا ہو, اب ساتھ دوسرا کام بھی کر رہا ہو, اب وہ موبائل بھی ساتھ سن رہا ہے, کیوں, اس کو اتنی ممارست ہو گئی ہے, اتنا اس کو تجربہ ہو گیا ہے کہ اب اس سامنے والی چیز سے وہ غافل نہیں ہے, اس کی نگاہ ہمیشہ سامنے کی طرف ہی ہے, اب اس کو آگے ہی دیکھنا ہے, وہ غفلت نہیں ہے اس کو, اور جہاں اس کو بریک لگانی ہے اس کو بڑا سوچنا نہیں پڑے گا, بس اس کا پیر دب جائے گا. بالکل اسی طرح سے ایک آدمی جب اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے, تو اس پر اتنا اس کا تجربہ ہو جائے گا, پھر اسے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا دھیان موجود رہے گا. اور یہی اللہ کا دھیان کا موجود ہونا, یہ دل کے نورانی ہونے کی نشانی ہے. ہر وقت دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو, یہ دل کے سدھرے ہوئے ہونے کی نشانی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے صرف تین کام آپ کر لیں, اور آپ ایک ہفتہ اس کام کو, اس عمل کو, اس وظیفے کو کریں, ایک ہفتے کے بعد آپ مجھے نوعیت بتائیں, دیکھو کیسا دل بدلتا ہے. پہلا کام, موت کی یاد. کم از کم پانچ منٹ, زیادہ سے زیادہ دس منٹ, دس منٹ بیٹھ کر موت کو سوچیں, لیکن روزانہ بلا ناغا, رات سونے سے پہلے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کا بہترین مراقبہ بتایا, اور فرمایا ممکن ہی نہیں ہے اس طرح سے آدمی اگر کرے تو اس کی اصلاح نہ ہو. اس لیے یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, دل میں سدھار پیدا ہو, اور دل کے بدلنے کے لیے جو تین ذرائع بتائے ہیں, یہ ذرائع اپنی طرف سے نہیں ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے, دل میں بگاڑ آتا ہے, اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ذکر اللہ ہے, اللہ کی یاد ہے, تلاوت قرآن ہے, موت کی یاد ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موت کو یاد کرنے کا ایک نسخہ بتایا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے روزانہ بیٹھ کر دس منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچو. کیا سوچو؟ میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں اور فرشتے آگے میرے پاس, اور اب میری روح نکلنا شروع ہو گئی پاؤں سے, اور اب نکل رہی اب ختم ہو گیا, اور اب مجھے غسل دیا جائے گا, اب مجھے کفن پہنایا جائے گا, اب جناب گھر میں شور شرابہ ہنگامہ شروع ہو گیا, اور اب میری قبر کھدائی جا رہی ہے, اور اب مجھے میرے جنازے کی طرف لے جایا جا رہا ہے, جنازہ پڑھ رہے ہیں لوگ, اور اب مجھے قبر میں لٹایا گیا ہے, اور اب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آگے. یہاں تک روزانہ تصور کرو, دیکھو کس طرح سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, دیکھو کس طرح سے دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہوتی ہے, دیکھو کس طرح سے دل کی اصلاح ہوگی. اور دوسرا, روزانہ تلاوت. اور تلاوت میں ہماری جو کوتاہی ہے, ہمارا دل نہیں بدل پاتا. ٹھیک ہے, آپ میں سے بہت سارے احباب تلاوت کرتے ہوں گے, کوئی 20 سال سے پڑھ رہا, 30 سال سے پڑھ رہا, 40 سال سے پڑھ رہا, کیا سمجھ کر پڑھیں گے تو دل بدلے گا؟ نہیں, بلا سمجھے بھی پڑھو گے تو تب بھی دل بدلے گا. یہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک اثر رکھا ہے, دل بدلے گا بلا سمجھے بھی پڑھو گے, لیکن اس طریقے سے پڑھو. کبھی کبھی قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نیت کیا کریں کہ میں قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے. کس کی شفا؟ میرے باطن کی شفا ہے. شفا لما فی الصدور، دلوں کی شفا ہے اس تلاوت کے اندر. اس جذبے سے جب تم نیت کرو گے، اس نیت سے تلاوت کرو گے تو پھر دل بدلے گا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مٹی پر تیمم آپ کرتے ہیں، آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ تیمم کرتے وقت اگر ایک آدمی نیت نہیں کرتا تو تیمم بولو نہیں ہوگا. تو تیمم کے لیے نیت شرط ہے. نیت کرے گا اور ایک بار چہرے پر مارے گا اور ایک بار بازوں پر. اچھا، وضو میں اگر نیت نہیں کی تو وضو بولو ہو جائے گا. یہ کیا فرق ہے؟ وضو میں نیت نہیں کرتا تو سنت چھوٹی ہے، وضو ہو جائے گا، نماز جائز ہو جائے گی. یہاں تک کہ ایک آدمی چلتے چلتے راستے میں بے وضو تھا، مثال کے طور پر ایک حوض تالاب آ گیا، پھسل کے اس کے اندر گر گیا اور پورا جسم اس کا بھیگ گیا اور چہرہ اور سارا سب، تو کیا کہا جائے گا؟ وضو ہو گیا اس کا، نماز اس سے ہو جائے گی. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے شدید تیز موسلا دھار بارش ہو جائے اور سارا جسم اس کا بھیگ جائے، سر بھی، پیر بھی، ہاتھ بھی، کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تیز بارشوں میں. تو اگر نہ بھی اس نے نیت کی ہے تو تب بھی پاک ہو گیا، وضو اس کا ہو جائے گا. فرق کیا ہے دونوں جگہ پر؟ کہ مٹی کے اندر جب آپ مٹی سے آپ تیمم کرتے ہیں تو وہاں نیت کو شرط قرار دیا ہے اور وضو کے اندر شرط نہیں قرار دیا. تو پتہ چلا کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے، نیت کا بہت بڑا دخل ہے. تو قرآن مجید کے نزول کے کئی مقاصد ہیں، ہدایت کا حاصل کرنا، رہنمائی اس سے لینا، دلوں کی شفا کا حاصل ہونا اور ظاہر کی شفا کا حاصل ہونا، کئی مقاصد ہیں. تو اب ظاہر ہے مٹی کے تو کئی مقاصد ہیں، تو جب آپ اس مٹی کو اپنے لیے پاکی کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ نیت کریں گے، آپ کی نیت کی وجہ سے اس مٹی میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے جسم کو پاک کرے گی. بالکل اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ اپنے طہارت قلب کی، اپنے دل کی پاکی کی نیت کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تلاوت میں سے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ روزانہ ایک ربع قرآن کا پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں اور یہ نیت کر کے پڑھیں. جیسا کہ اگر آپ سے کوئی بتائے، کوئی آدمی بتائے کہ بھائی آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں فلاں بیماری کے لیے، تو جب آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے. بالکل اسی طرح سے قرآن کی تلاوت آپ اس جذبے اور اس نیت سے کریں تاکہ میرا باطن سدھر جائے، تاکہ میرے دل کے اندر انقلاب آ جائے، تاکہ میرا دل سدھر جائے، میرا دل بدل جائے. تو یہ تین کام آپ کریں، ایک تو اللہ کا ذکر، ایک موت کی یاد اور ایک قرآن کی تلاوت، پھر دیکھو دل کے اندر کس طرح سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور ایک ہفتہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا، آپ دنیا سے بے رغبت ہونا شروع ہو جائیں گے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فمن یرد اللہ، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ پاک سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اس کی کوئی شناخت اور کوئی پہچان ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے؟ اور سینہ اسلام کے لیے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ اسلام کے لیے کھل جائے یعنی اطاعت اور فرما برداری آپ کا مزاج بن جائے، اللہ کی بات ماننا آپ کا مزاج بن جائے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. کیا اس کی کوئی پہچان ہے؟ کا تین علامتیں. نمبر ایک، التجافی. آپ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا سے بے رغبتی دل میں پیدا ہو جائے. التجافی من دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی دل میں آ جائے. اور والانابت الى دار الخلود، ہمیشہ ہمیشہ والا گھر جو آخرت ہے اس کی طرف رغبت دل میں پیدا ہو جائے. والاستعداد للموت قبل نزول ہی، اور موت سے پہلے پہلے آدمی اس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے آج جانا ہے، مجھے کل جانا ہے، مجھے آج جانا ہے. تو یہ نشانی ہے، ہر وقت زبان پر موت ہو. جب انسان بڑھاپے میں قدم رکھے نا تو اب اس کو مرنا اکثر یاد رہے. اب اسے موت ہر وقت یاد رہے، جوانوں کو بھی آتی ہے لیکن خاص طور پر جب بڑھاپے میں جب انسان تجاوز کر جائے اس عمر سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہے کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی، جب اتنا تجاوز ہو جائے تو بس اب آپ نہیں سمجھے کہ اب میرا وقت قریب ہے، اب میں لائن پر لگ گیا ہوں، اب کسی وقت بھی بلایا جاؤں گا، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو جس آدمی کو یہ سوچنا ہو، مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ کسی جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے 50 لوگ کھڑے ہیں اور باری باری سب کو بلایا جا رہا ہے، تو ہر آدمی اپنے کاغذات اپنا سارا سامان سب کچھ لے کے کھڑا ہے، نہیں معلوم کب مجھے آواز آ جائے گی، اور جیسے ہی نمبر آ گیا چلو بھائی۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم سب کے سب موت کی ایک لائن میں کھڑے ہیں، ہم ایک راستے میں کھڑے ہیں، ہم سب کے سب آخرت میں جا رہے ہیں، ایک راستے میں ہم کھڑے ہیں، راستہ ہمیں گزرنا ہے، اس راستے کو ہم عبور کر رہے ہیں۔ کوئی 70 سال میں جائے گا، کوئی 60 میں جا رہا، کوئی 50 میں، کوئی 40 میں، کوئی 30 میں، کوئی 25 میں، کوئی معلوم نہیں کون کس وقت چلا جائے، لیکن ہر وقت آدمی اپنی ساری تیاری کر کے رکھے کہ اس وقت اگر مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو کیا میں تیار ہوں۔ یہ ہے کامیابی کی نشانی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ عرض کیا کہ دیکھو اگر انسان کا اندر سدھرا ہوا ہو تو دنیا کا باہر کا بگاڑ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اللہ پاک نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا، اپنے اندر کی اصلاح کرو، اپنے باطن کو سدھارنے کی محنت کرو، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے، نمازوں میں جی لگانے کی کوشش کرو، اور دنیا اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو ان سب کاموں کے ساتھ اگر گناہ بھی ہوتے رہیں گے تو پھر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچنا پہلی بنیاد، گناہوں سے بچنا، گندگیوں سے، نجاستوں سے بچنا پہلی بنیاد ہے۔ خوشبو ملتا رہے انسان جسم پر، اور جسم غلیظ ہے اور نجاست والا اور بدبو پہلے سے لگی ہوئی ہے، پہلے بدبو کو دھو لو اور اس کے بعد تھوڑی سی خوشبو لگاؤ گے تو کام بن جائے گا۔ اس طرح سے گناہوں کی نجاست کو پہلے ہٹاؤ اور پھر تھوڑے سے نیک اعمال کرو گے تو کام بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔